أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله عز وجل في سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا امين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، آج کی اس محفل میں انشاءاللہ ہم دو موضوعات پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے. ایک ہے ہدایات ربانی بعد از رمضان، اور دوسرا موضوع ہے فتنہ وحدت ادیان. سب سے پہلے موضوع پر، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سعادت عطا فرمائی کہ ہم نے ابھی رمضان کے برکتوں سے استفادہ کیا، روزہ بھی رکھا، رمضان کی راتوں میں قرآن حکیم بھی سنا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا ہدایات عطا فرماتا ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روزے کے بارے میں ہمیں حکم عطا فرمایا، تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کی عظمت کی وجہ بتائی. فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں کہ اللہ نے روزے کی عبادت دی ہے اور تراوی کی عبادت دی ہے، اس رمضان کی اصل وجہ فضیلت کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں کہ قرآن حکیم نازل کیا گیا. یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس وجہ سے اس مہینے کو اللہ نے تمام مہینوں کا سردار اور بامرکت مہینہ بنایا. مزید جو بڑی اہم بات یہاں پر بیان فرمائی کہ قرآن کی اصل شان کیا ہے، فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن پاک لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس کے پڑھنے میں اجر و ثواب بھی ہے، اس کے پڑھنے سے برکت بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن اصل قرآن پاک کی اہمیت کس اعتبار سے ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کب ملے گی؟ جبکہ ہم قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھیں گے. تو فرمایا یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بلکہ مزید فرمایا وبینات من الہدی والفرقان، اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے اعتبار سے کھلے کھلے دلائل ہیں، بینات ہیں. اس کے بعد فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. البتہ فمن کان مریضن، جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فائدہ تم من ایام اخر، تو پھر تعداد کو پورا کرنا ہے دوسرے دنوں میں. رمضان کے بعد جتنے بھی روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے رہ جائیں، ان روزوں کو وہ بعد میں پورا کر لے، تعداد پوری کرے. یرید اللہ بکم الیسر، یہ سہولت، یہ رعایت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے لیے تنگی، وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. اب اس کے بعد جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بعد رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہدایات عطا فرمائی ہیں. تین ہدایات یہاں پر بیان ہو رہی ہیں. نمبر ایک، فرمایا والے تکمل العدہ، پہلی ہدایت تو یہ ہے تاکہ تم تعداد کو پورا کرو. ہم میں سے جس کے بھی روزے رہ گئے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اس تعداد کو پورا کرے، کیونکہ رمضان میں تو ایک خاص فضا بنی ہوتی ہے، سب کے سب لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے. لیکن اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ہمارا روزہ رہ جائے، تو رمضان کے بعد روزہ رکھنا دشوار ہوتا ہے. لہذا فرمایا کہ جتنے روزے بھی تمہارے رہ گئے ہیں اب جو ہے وہ ان روزوں کو پورا کرو، استادات کو پورا کرو، روزہ فرض ہے، نہیں اگر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا سزا ملے گی. تو فرمایا پہلی ہدایت یہ ہے والے تکملوا العدہ، کہ تم تعداد کو پورا کرو. دوسری ہدایت والے تکبروا اللہ علی ما ہداکم، لفظی ترجمہ ہوگا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. تم نے رمضان میں قرآن حکیم کی سماعت کی سعادت حاصل کی نماز تراویح کے دوران، اب جو بھی تمہیں اس سے ہدایت ملی ہے اس ہدایت پر عمل کرنا ہے، اور عمل یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا کرو جیسے کہ اس کو بڑا کرنے کا حق ہے. اور پھر فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو. تو پہلی ہدایت کہ روزوں کی تعداد پوری کرو، دوسری ہدایت تکبیر رب، اپنے رب کو اللہ کو بڑا کرو، تیسری ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو. یہ جو تکبیر ہوتی ہے اور جو تشکر ہے، ان دونوں کے اصل میں تین درجے ہیں. پہلا درجہ جو ہے وہ ان سب کا ہے، اس کا تعلق ہے قلب سے، کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیٹھی ہو. جس شخص کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھی ہوتی ہے اس شخص کے اندر کبھی تکبر نہیں آتا، وہ کبھی خود کو بڑا نہیں سمجھتا، وہ جانتا ہے کہ اصل بڑا کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اسی طرح سے شکر کا بھی پہلا درجہ ہے شکر بالقلب، کہ دل میں یہ بات بیٹھی ہو کہ جو بھی نعمت ملی ہے وہ اس میں میری اپنی ذہانت، میری اپنی محنت، اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں، جو بھی نعمت ملی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. تو شکر بالقلب اور تکبیر بالقلب. دوسرا ان دونوں کا تقاضا ہے زبان سے، کہ شکر باللسان اور تکبیر باللسان. زبان سے بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرتا رہے، اور اسی پر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. آپ کی سنت ہے کہ عید کی گاہ کی طرف آ رہے ہیں تو تکبیریں پڑھتے ہوئے، عید گاہ سے واپس جا رہے ہیں تو تکبیریں پڑھتے ہوئے، پھر خطبے میں بڑی کثرت کے ساتھ تکبیر پڑھی جاتی تھی. یہ جو ہے وہ حکم ہے، جو ہے وہ لتکبر اللہ علی ما ہداکم، کہ زبان سے بھی اللہ کی بڑائی کا بار بار اعلان کرنا ہے. پھر اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر، نماز میں بار بار اللہ اکبر، تو یہ ہے تکبیر باللسان. اسی طرح سے زبان سے شکر بھی ادا کرنا ہے. واما بنعمت ربک فحدث، جو بھی اے نبی آپ پر آپ کے رب کی نعمتیں ہوئی ہیں اس کو بیان کیجئے. تو آدمی جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ اس کلمے کا کثرت سے استعمال کرے، تاکہ جو ہے جو بھی نعمت ملی ہے اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، اصل کمال کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اور پھر تیسرا درجہ جو کہ بڑا مشکل ہے، وہ ہے کہ عمل میں بھی تکبیر رب اور عمل میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر. عمل میں تکبیر رب یہ ہے کہ آدمی اپنے عمل سے ثابت کرے، اپنے شب و روز سے ثابت کرے، اپنے کردار سے ثابت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بڑا ہے. جس طرح اس نے رمضان میں جو ہے وہ مخصوص اوقات میں کھانا کیوں نہیں کھایا، اس نے رمضان کے مخصوص اوقات میں پانی کیوں نہیں پیا، رمضان کے مخصوص اوقات میں وہ جنسی خواہشات سے کیوں رکا رہا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اس نے اللہ کو بڑا مانا. تو اب ایک اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہمیں اپنی پوری زندگی میں قائم کرنی ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو، محسوس ہو کہ یہ شخص اللہ کو بڑا مانتا ہے اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، اسی طریقے پر پیسے کو اللہ کی مرضی کے مطابق جائز مداد کے اندر خرچ کرتا ہے. خوشی ہو، غمی ہو، کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، اس کا غلام ہے، اللہ کو بڑا مان کر اس کی اطاعت کرتا ہے. اسی طرح سے عمل کا شکر یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا. اللہ نے اگر ذہانت دی ہے تو ایک شخص ہو سکتا ہے جو کہ ذہانت کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرے، دنیا کے حصول کے لیے استعمال کرے، سازشوں کے لیے استعمال کرے، جسے ہم کہتے ہیں ایول جینیس. اور ایک ہو سکتا ہے کہ اسی ذہانت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کے دین کو آگے سے آگے پھیلانے کے لیے استعمال کرے. اسی طرح سے اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، تو شکر یہ ہے کہ ان تمام نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے. یہ ہے شکر بالجوارح، یا جو ہے وہ شکر بالعمل. اسی طرح سے ایک ہے تکبیر عملی اور ایک ہے شکر بالعمل. تو یہ تین ہدایات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بعد از رمضان کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہے. ان میں سے ایک ہدایت جو جس کا تعلق ہے تکبیر رب سے ہے، انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو ہم بعد میں بھی کریں گے. تو جو ہماری گفتگو کا پہلا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اعتبار سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ نمبر ایک جو بھی روزے رہ گئے والے تکمل منصوب کی تعداد کو پورا کرو، نمبر دو اللہ کو بڑا کرو۔ ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ نمبر تین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکر کے جذبات جو ہے وہ پھوٹ رہے ہیں، زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا بیان ہو رہا ہو، اور یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے بھی ہر اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ یہ ہے شکر کے جو ہے وہ تین لیولز یا تکبیر کے تین درجے۔ اب اس کے بعد آئیے آج کی گفتگو کے دوسرے موضوع پر، اور وہ ہے فتنہ عبادت ادیان۔ جو بھی اس وقت ہمارے ہاں جدید ذرائع ابلاغ ہے، گو کہ ان کے ذریعے سے غلط چیزیں بھی پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک خیر کا بھی بہت سارا کام ہو رہا ہے۔ بعض بڑے بڑے واقعات جو کہ ہونے والے ہوتے ہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہمیں پہلے سے اطلاعات مل جاتی ہیں کہ کون سا جو ہے وہ پروگرام یا کون سی کانفرنس یا کون سا کوئی معاملہ کب ہونے والا ہے۔ بیجنگ پلس فائیو کانفرنس جون میں ہونے والی تھی، الحمد للہ کے بہت پہلے اس کی اطلاع مل گئی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہے ڈاکٹر سارا احمد صاحب نے بھی، اور اس کے بعد پھر جو بھی ان کے ساتھ یا دوسرے بھی جو بھی خاتمان دین ہیں، کانفرنس میں جو شیطانی فیصلے ہونے والے تھے ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا، اس کے خلاف ایک فضا جو ہے وہ قائم کی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کے وہ جو ہے وہ شیطانی فیصلے اقوام متحدہ کے اس خصوصی اجلاس میں ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اسی طرح سے ایک اور جو ہے وہ شیطانی کام فروری میں پاکستان میں ہونے والا ہے۔ ندا خلافت کے تازہ شمارے میں مولانا راحت گل صاحب کا ایک مضمون چھپا ہے عبادت ادیان کے فتنے کے حوالے سے، کہ ایک کانفرنس ہے جو کہ فروری میں پاکستان میں عبادت ادیان کے موضوع پر ہو رہی ہے، اور جنرل پرویز مشرف صاحب اس کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ اس حوالے سے جو فتنہ ہے ہمیں پہلے سے اس کے حوالے سے باخبر ہونا چاہیے، اور پھر جو جو بھی ہمارے ذرائع ہیں جہاں تک ہماری پہنچ ہے ہمیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ رائے عامہ کو اس کانفرنس کے پس منظر سے آگاہ کرنا چاہیے، اور اس کانفرنس کے خلاف جو بھی ہم ایک تحریک کھڑی کر سکتے ہمیں کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ اصل میں یہ فتنہ ہے کیا۔ اس کے لیے میں نے سورۃ النساء کی آیات 150 اور 151 تلاوت کی ہیں، پہلے ان کا ترجمہ سمجھ لیجئے تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس فتنے سے جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ سورہ نساء کی آیات 155 151 سے گفتگو شروع ہو رہی ہے یہود کے بارے میں۔ اگلا رکو تو پھر براہ راست یہود کے بعض جو ہے وہ جو سوالات اور جو مطالبے وہ انبیاء سے کرتے رہے تھے ان کے بارے میں وہاں گفتگو ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ بظاہر تو یہود کا نام نہیں ہے لیکن پس منظر میں یہودی ہوئی کا ذکر ہے۔ فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسولوں کا کفر کرتے ہیں۔ یہ مضمون تو قرآن پاک میں بار بار آیا ہے۔ اصل بات جو کہ آج کے موضوع سے متعلق ہے وہ کیا ہے؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ تفریق کر دیں، جدائی ڈال دیں اللہ اس کے رسولوں کے درمیان۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم ان میں سے بعض پر ایمان رکھیں گے بعض پر ایمان نہیں رکھیں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی رستہ اختیار کریں کہ کچھ رسولوں کو مان لیں کچھ رسولوں کو نہ مانیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پکے کافر ہیں۔ پس منظر میں یہودی ہیں، وہ آ کر مسلمانوں کو سادہ لوگ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ دیکھو جو ہے وہ کتنے انبیاء اور رسول آئے، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں اور انبیاء اور رسولوں کی اکثریت کو مانتے ہیں، صرف ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، یا ہم نے جو ہے وہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے تو ہم نے ان کا انکار کیا۔ تو کیا دو نبیوں کے انکار کی وجہ سے کیا ہمیں اہل ایمان کی جو ہے وہ سب سے نکال دیا جائے گا؟ نہیں، ہم بھی مومن ہیں، جو ہے وہ ہمیں بھی جو ہے وہ اہل ایمان میں شمار کرنا چاہیے۔ صرف ہم دو رسولوں کو نہیں مانتے نا، باقی سب کو مانتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ جو ہے وہ اللہ رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، جو ہے وہ فرق سے مراد جدائی ڈالنا، کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یریدون یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ فرمایا کہ اولئک هم الکافرون حقا، اگر یہ لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی اہل ایمان کی صف میں شامل کرو، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی اکثر انبیاء کو مانتے ہیں صرف ایک دو کا انکار کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن کا فتویٰ یہ ہے کہ کسی ایک نبی اور رسول کا انکار یہ تمام نبی اور رسولوں کا انکار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر رسول اور ہر نبی نے اپنے بعد میں آنے والے رسول کے لیے پیشن گوئی کی تھی، ان کی خبر دی تھی. تو اگر ہم کسی ایک نبی کا بھی انکار کر رہے ہیں تو گویا پچھلے نبی کی پیشن گوئی کا انکار کر رہے ہیں، اور ان کی پیشن گوئی کا انکار گویا ان کا انکار ہے. تو کسی ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کے انکار کے مترادف ہے. تو اللہ نے مسلمانوں سے کہا کہ ان کے دھوکے میں مت آنا. اولئک هم الکافرون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ حقیقی کافر ہیں، پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو کہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور پھر کانٹے کی بات کیا ہے، وَلَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی کوئی تفریق نہیں کی، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کیا. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، زور لفظ احد پر ہے، کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کی. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں ان کا اجر دے گا. وکان اللہ غفور رحیما، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ جو یہودیوں کا فتنہ تھا، یہ فتنہ ان کا آج تک برقرار ہے، اور وہ ہیلے بہانوں سے کسی طرح سے بھی ایمان بالرسالت کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ذہنوں کے اندر مغالطہ اور کوئی نہ کوئی اس کی نفی کے لیے شکل اختیار کر رکھتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ فتنہ ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر جو پھیلا ہوا ہے وہ ہے بدعت ادیان کے نام سے، کہ جو ہے وہ کسی طریقے پر یہ کوشش کی جائے کہ تمام ادیان کو ایک کر دیا جائے. بدعت ادیان مسلمانوں کو ان کے تشخص سے اور اسلام کے تشخص کے حوالے سے بالکل محروم کر دیا جائے. وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں واحد جو نظریہ ہے، دنیا میں واحد جو تصور حیات ہے وہ اسلام ہے، جو کہ ان کے استحصالی نظام کے لیے رکاوٹ ہے. پوری دنیا میں اس وقت انہوں نے چند بینکرز کے ذریعے سے پوری دنیا کا استحصال کر رکھا ہے، اور دنیا اب ان کے اس استحصال سے واقف ہوتی جا رہی ہے. جہاں جہاں کہیں پر بھی آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کے اجلاس ہوتے ہیں تو یورپ میں ان کے خلاف بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں. تیسری دنیا کے لوگ تو ویسے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سارے کا سارا استحصال یہ ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف یا اس طرح کی آرگنائزیشن کر رہی ہیں. لیکن اب جو ہے وہ ان کنٹریز میں بھی، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ سوئٹزرلینڈ ہو، ان ملکوں میں بھی جب ان کے اجلاس ہوئے ہیں تو بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہمارے اس استحصالی نظام کے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کا خون چوس رہے ہیں اور سارے کے سارے لوگوں کی کمائی کچھ بینکرز کے اکاؤنٹس میں جا رہی ہے، اس نظام کے لیے اگر وہ خطرہ ہے تو وہ اسلام ہے. لہذا یہ ہے کہ وہ اسلام کے خلاف وہ کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ اسلام کو بھول جائیں، اسلام کے علیحدہ تشخص کو بھول جائیں، اور ان کے لیے کوئی خطرہ نہ رہے. تو لہذا بڑا جو ہے وہ لائٹ انداز میں ہے کہ یہ مذاہب کی آپس میں کیوں خامخائی کشمکش ہے، کیوں مذہب کی بنیاد پر آپس میں نفرتیں ہیں. ہمیں ایک ہونا چاہیے. دنیا کے کئی ملکوں کے اندر جو ہے وہ ایسی عبادت گاہیں بنا دی گئیں کہ اگر آپ ان میں داخل ہوں گے تو ایک طرف مسجد ہے، وہاں مسلمان نماز پڑھ لے، اس کے ساتھ ہی پھر جو گرجا ہے اس گرجے میں جا کے عیسائی اپنی عبادت کر لے، ساتھ ہی کوئی سینگاؤ گئے اس میں یہودی بھی اپنی عبادت کرتے رہے، ساتھ ہی پارسیوں کے لیے بھی کوئی عبادت کا انتظام ہے. پھر یہ ہے کہ اس میں ایک گوشہ ایسا بھی ہے کہ جس نے کچھ نہیں کرنا تو وہ سکون لینے کے لیے کچھ دیر جا کر وہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہے، تاکہ جو ہے وہ ایک ہی عبادت کا جو ہے وہ مسجد کا علیحدہ تشخص ختم، اور جو ہے وہ اصل جو دشمنی ہے وہ اصل میں اسلام سے. یہ جانتے ہیں کہ ان کے جو بھی ادیان ہیں وہ ادیان باطل ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہماری کتابیں تحریف شدہ ہیں، ہمارے پاس حق نہیں ہے. اگر حق ہے تو صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اگر دنیا میں واحد کوئی کتاب محفوظ ہے تو مسلمانوں کی کتاب محفوظ ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہم تو بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں کو بھی مسلمان رہنے نہیں دینا چاہتے. ودا کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اہل کتاب کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں تمہیں ایمان سے نکال کر دوبارہ حالت کفر میں لے جائیں. ودا طائفتم منہم لو یضلونکم، ان کی اکثریت ان میں سے ایک جماعت کی چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کفارا، اے اہل ایمان اگر تم نے اہل کتاب کے گروہ کی اطاعت کی تو وہ تمہیں حالت ایمان سے دوبارہ پھر کر حالت کفر میں لے جائیں گے. تو یہ ان کی سازشیں جو کہ چل رہی ہے. تو بدعت ادیان کے نام سے انہوں نے کئی جگہ اپنے دفاتر قائم کر رکھے ہیں. لاہور میں نیو گارڈن ٹاؤن میں بھی جو ہے بدعت ادیان کے حوالے سے ان کا دفتر موجود ہے، اور اس میں جو ہے وہ کچھ سادہ لوگ یا نام نہاد مسلمان بھی ان کے ساتھ شریک ہے. اور اصل کوشش یہ ہے کہ تمام ادیان کو ایک کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کو اپنا علیحدہ تشخص بھول جائے، اسلام کے حوالے سے وہ اپنی انفرادی شان کو بھول جائے، نہ اسلام ان کے پیش نظر ہو اور نہ ہی ان کے اندر اسلام کو اور دین کو غالب کرنے کا کوئی جذبہ پیدا ہو، اور تاکہ ان کے جو استحصالی نظام ہے اس کو کوئی خطرہ نہ ہو. تو اس حوالے سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ان کی کانفرنسیں دنیا کے کئی ملکوں میں ہو چکی ہیں. اب اس بار انہوں نے اس کے لیے پاکستان کو جو چنا ہے کہ پاکستان میں اصل میں اسلام کے حوالے سے بڑے جذبات ہیں. الحمدللہ کہ یہاں پر جو بھی احیائی تحریکیں ہیں ان کا خاص طور پر ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقات کے اندر بڑے ان کے اثرات ہیں. یہاں کی جہادی تحریکوں نے تو جب وہ افغانستان میں بڑا اہم کردار ادا کیا، ہندوستان کو سب پریشان کر رکھا ہے. تو وہ پاکستان میں فروری کے اندر ایک کانفرنس کر رہے ہیں وحدت ادیان کی، اور ہمارے چیف ایگزیکٹو صاحب جو ہے وہ اس کا افتتاح کریں گے. تو ہمیں پہلے سے اس فتنے سے آگاہ ہونا چاہیے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کے مسلمانہ نے بر عظیم و پاک و ہند وہ اس فتنے سے آگاہ ہے. صرف ذرا انہیں شعور اور دوبارہ یاد دہانی دلانے کی ضرورت ہے. دو مرتبہ الحمدللہ کہ ہمارے اکابرین نے اس فتنے کا اس بر عظیم کے اندر مقابلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ اب بھی ہم مقابلہ کریں گے اور اس فتنے کو پنپنے نہیں دیں گے. پہلی مرتبہ یہ فتنہ کب آیا تھا؟ یہ آیا تھا ہندوؤں کے زیر اثر. یہ یہود اور ہنود یہ ایک ہی چیز ہے، دونوں ایک ہی طرح کے بنیے ہیں، بڑے ان کے آپس میں گٹھ جوڑ ہے. مغل اعظم اکبر جی گریٹ اس کے زمانے میں فتنہ یہ پہلی مرتبہ آیا. بڑا پیارا اس کے لیے ایک نعرہ دیا گیا دین الہی، اور اس کے لیے پھر جو ہے وہ قرآن پاک سے بھی کچھ دلائل دے دیے گئے. قرآن پاک میں جو آیتیں آتی ہیں دو مرتبہ، ایک دفعہ سورہ حج میں اور ایک مرتبہ سورہ سجدہ میں، کہ انا یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، کہ بے شک تمہارے رب کے نزدیک جو ایک دن ہے وہ تمہاری گنتی کے مطابق ہزار برس کا ہے. تو یہ فتنہ پھیلایا گیا کہ جو دین لائے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین محمدی، وہ تو ایک ہزار برس کے لیے تھا. وہ ہزار برس سب پورے ہوئے، اب گیارہویں صدی ہجری کا آغاز ہو رہا ہے. لہذا اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے، اور وہ نیا دین ہوگا دین الہی. اور اکبر کو پٹی پڑھائی گئی کہ اگر یہ دین ہندوستان میں بسنے والوں کا ایک نہ ہوا تو ہندوستان میں مذہب کی بنیاد پر آپس میں جھگڑے رہیں گے، اور کبھی بھی تمہارے اس وہ جو ہے وہ سلطنت میں استحکام پیدا نہیں ہوگا. لہذا یہ مسلمان اور ہندو اور پارسی اور سکھ، ان کے معاملات کو ختم کرو، اور کوئی ایک دین جو ہے وہ سب کا ہونا چاہیے دین الہی. اور اکبر نے اس دین الہی کے حوالے سے بیعت بھی لینا شروع کی. باقاعدہ بیعت جو ہے اس نے لینی شروع کی کہ سب کے سب جو ہے وہ ہم سب جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. سب کے نزدیک جھوٹ بولنا بری بات ہے، سب کے نزدیک سچ بولنا اچھی بات ہے. ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی روحانیت کے لیے تڑپ ہے، اور کوئی اس کے لیے گرجے میں جا رہا ہے، کوئی مندر میں جا رہا ہے، کوئی مسجد میں جا رہا ہے. مسجد مندر ایک نور جو ہے وہ ایک ہی نور ہے جو کہ مسجد میں بھی اور مندر میں بھی ہے. اس طرح کی خرافات پھیلا کر اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دین الہی بنانے کی کوشش. اصل میں چوٹ کہاں پر پڑ رہی تھی اس فتنے سے؟ چوٹ پڑ رہی تھی ایمان بے رسالت پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی اہمیت کو ختم کیا جا رہا تھا کہ حضور پر ایمان ہو یا نہ ہو، لیکن جو ہے وہ کوئی بات نہیں، سب کے سب برابر ہیں. پھر قرآن پاک سے جو وہ آیتیں بھی کوٹ کی گئی، جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا جو ہے وہ فلاہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے، پھر جو یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، مجوسی ہوئے، جو بھی اللہ پر آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اچھا عمل کیا، جو ہے وہ ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے. کہا گیا دیکھو اس آیت میں ایمان بے رسالت کا ذکر ہے ہی نہیں، اس میں تو صرف اللہ پر ایمان کا ذکر ہے، آخرت پر ایمان کا ذکر ہے. تو لہذا اگر ایمان بے رسالت نہیں ہے تب بھی نجات کے لیے دو ایمان ہی کافی. حالانکہ مفسرین کا اصول یہ ہے کہ قرآن پاک کی کسی ایک آیت یا حضور کی کسی ایک حدیث سے ایسا اصول وضع نہیں کیا جا سکتا جو کہ قرآن پاک کی دوسری آیتوں سے ٹکراتا ہو. قرآن پاک کی کئی آیتوں کے اندر ایمان بے رسالت کی اہمیت کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت ہے. لہذا کیا ان تمام آیتوں کی نفی کرتے ہوئے ہم کوئی اصول بنا لیں گے کسی ایک آیت کے ذریعے سے؟ تو یہ گمراہیا ہے جو کہ پھیلانے کی کوشش کی گئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ کے اس وقت کھڑے ہو گئے کون؟ گیارہویں صدی ہجری کے مجدد شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اس فتنے کا مقابلہ کیا. قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، لیکن یہ ہے کہ اکبر کے سامنے اور جہانگیر کے سامنے جو ہے وہ ٹٹ گئے. علامہ اقبال نے ہمارے سامنے ان کے کارنامے کو اجاگر کیا کہ حاضر میں ہوا شیخ مجدد کی لہر پر،
وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، انڈر لائن کیجیے سرمایہ ملت کو، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار۔ ہم ملت ہیں، ہم کوئی قوم ہے ہی نہیں، اور ہماری ملت کی اساس کس پر ہے؟ ہماری ملت کی اساس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان پر۔ کوئی کافر جو ہے وہ، کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، کوئی جاپانی ہو، کوئی چینی ہو، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم ایک ملت ہیں، ہماری ملت کی اساس نہ زبان پر ہے، نہ رنگ پر ہے، نہ نسل پر ہے، ہماری ملت کی اساس ہے کلمہ طیبہ پر۔ جو ہے وہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، پھر غور کیجئے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تو لہذا یہ ہے کہ کھڑے ہوئے اللہ کے وہ بندے، اور انہوں نے اس فتنے کا مقابلہ کیا اور دین الہی کو نہیں چلنے دیا۔ دوسرے مرتبہ یہ فتنہ پھر دوبارہ اٹھایا گاندھی جی نے، اور اس نے متحدہ قومیت کا نعرہ دیا ہندوستان میں، کہ جو بھی قوم ہندوستان کے اندر بستی ہے وہ سب ایک ہی ہے، قومیت کی بنیاد وطن ہے، لہذا ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، مسلمان ہو، کہ سب کے سب جو ہے وہ ایک قوم ہے، اس لیے کہ سب کے سب ہندوستانی ہیں۔ اب اس بار اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہوئی دو شخصیات، نمبر ایک علامہ اقبال کھڑے ہو گئے، اور اپنے شاعری کے ذریعے سے جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ الحمدللہ کے مدلل انداز میں اس فتنے کی نفی کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم دین مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے، جب ان کی طرف سے بھی ایک ایسی بات آ گئی کہ جس کو اقبال نے سمجھا کہ یہ متحدہ قومیت کے حق میں ہے، تو جو ہے وہ بڑی سختی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے سامنے بھی ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ جامع مسجد دہلی میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، تو ان کی زبان سے بات نکل گئی کہ آج کل تو قوم وطن سے بنتی، تو انہوں نے بعد میں وضاحت کی کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں، میں نے ایک حقیقت حال بیان کی کہ آج کل قوم وطن سے بن رہی ہے۔ اقبال تک جب اطلاع پہنچی ہے تو پھر اس نے جو اشعار کہے ہیں جو ہے وہ، عجم ہنوس نادانت رموز دی ورنہ، زی دیوبند حسین احمد اینٹے بولا جبی، جو ہے وہ سرود برسرے ممبر ملت اس وطن اس، چے بے خبر ز مقام محمد عربی، با مصطفیٰ بے رساخی شراک دی ہما اوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیب۔ عجم ابھی تک دین کے رموز، دین کے اصل حقیقت سے واقف نہیں ہے، ورنہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو کہ دیوبند سے ہے، تو یہ بڑی عجیب بات کہی انہوں نے، اینچے بولا جبھی سرود برسرے ممبر ملت از وطن است، انہوں نے ممبر بیٹھ کر یہ بات کہی ہے کہ جو ہے وہ ملت وطن سے بنتی ہے، نہیں چہ بے خبر جو مقام محمد عربی، وہ محمد عربی کے مقام سے بے خبر ہے، دین کل کا کل کس سے وابستہ ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ بمصطفیٰ بے رساخی شراک دی ہما اوست، اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دین کل کا کل ان سے وابستہ ہے، اگر باؤنا رسیدی تمام بول حبیز، اگر تم نے اپنے آپ کو وہاں تک نہیں پہنچایا تو پھر بول حبی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ اصل میں جو ہے وہ کھڑے ہو کر، پھر جب مولانا حسین احمد مدنی نے وضاحت کی کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، اور میں نے ملت کا نہیں قوم کا لفظ استعمال کیا تھا، تم نے ملت کا لفظ استعمال کیا اپنے شعر میں، تو علامہ اقبال نے اپنے اشعار واپس لے لیے، لیکن بہرحال عربی آج بھی ارمغان حجاز میں موجود ہیں، اور ان کے اس انداز کی وجہ سے ڈیفینسو پوزیشن میں آ گئے وہ لوگ جو کہ متحدہ قومیت کے حامی تھے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جو ہے وہ بر صغیر کے مسلمان ان فتنوں سے واقف ہے، اور پہلے بھی اس فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد مولانا مودودی علیہ الرحمہ بڑی زوردار قسم کی تحریریں لکھی انہوں نے اس موضوع پر، اور متحدہ قومیت کی زوردار نفی کی قرآن و سنت کی بنیاد پر، کہ جو ہے وہ مسلمان ایک قوم ہے، ایک ملت ہے، اور کس بنیاد پر؟ وہ کلمے کی بنیاد پر ہے۔ تو اب پھر یہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے، وحدت ادیان کے نام سے کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے، الحمدللہ کہ ہم اس فتنے کا اب بھی مقابلہ کریں گے، یہ ہمارے اسلاف کی روایات ہے، ہمارے پاس جو بھی فورم اویلیبل ہوگا، یہ چھوٹا سا فورم ہے، یہاں سے بھی بیان کریں گے، اور جو فورم اویلیبل ہے، اور آپ بھی جو ہے وہ سلسلے میں پورا تعاون کیجیے، انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ مواد ہم اس دوران جو ہے وہ شائع کریں گے، اس کو جو ہے وہ لوگوں تک پھیلائیے۔ تازہ ندائے خلافت میں ایک مضمون آ چکا ہے مولانا راحت گل صاحب کا، اس مضمون کو پڑھیے، اس کی فوٹو کاپیاں کرائیے، اس کو لوگوں کے اندر تقسیم کیجیے، تاکہ پہلے سے جو ہے وہ لوگوں کے ذہن اور ان کے شعور میں یہ بات آ جائے کہ کون سا فتنہ ہے، جس کی کہ اصل بنیاد کیا ہے، کب سے شروع ہوا تھا، اور اس کے اصل مقاصد کیا ہے، ہم نے اس فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ آخری بات جو میں آج کی گفتگو کے حوالے سے کہوں گا، اور میں نے شروع میں بھی جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک پھر موقع دیا تھا رمضان کا، کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندوں کے لیے بخشش کے فیصلے بڑی کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالی کی رحمتوں کا ظہور ہوتا ہے، اللہ نے ہم سب کو موقع دیا، ہمیں انہوں نے واقعتاً قیام اللیل کا حق ادا کیا۔ قیام اللیل کیا ہوتا ہے؟ کم از کم ایک تہائی رات ہے، سورہ مزمل سے ثابت ہے، جو ہے وہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، تو الحمد للہ کے ایسے ساتھی ہیں، ایسی خواتین ہیں کہ جنہوں نے ایک تہائی رات جو ہے وہ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وقت بسر کیا، خاص طور پر وہ لوگ کہ جنہوں نے جو ہے وہ دورہ تجمہ قرآن میں شرکت کی، جو ہے وہ ترجمہ بھی سنتے رہے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر تراویح میں وہ قرآن پاک سنتے رہے، تو الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ لیکن اب اس کے بعد ہم نے ان برکات کو آگے بھی برقرار رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں تو ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، فجر کی نماز کے اندر 3-4 صفحے ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو کیفیت 30 شوال کو ہوتی ہے، 35 شعبان کو ہوتی ہے، وہی کیفیت یکم شعبان کو ہو جاتی ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، اللہ نے آپ پر احسان کیا تھا، اللہ نے آپ کو پورے مہینے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی تھی، اب آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں سارا سال اب 5 نمازیں پڑھنی ہیں، جو بھی اس سے پہلے کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ سے گڑ کر دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور آج اس جمعے کے اجتماع میں یہ وعدہ کر کے اٹھی کہ اب جو ہے میں زندگی بھر کبھی بھی نماز میں نہیں چھوڑوں گا، نماز فرض ہے، جو ہے وہ سورہ مزمل میں ہی اس کے بعد سورہ مدثر آتی ہے، وہاں پہ الفاظ آتے ہیں کہ جب اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے ما صلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے ڈال دیا جہنم میں، کس چیز نے تمہیں جہنم کے اندر پہنچایا؟ پہلا جواب یہ ہے کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہاں پر کافروں کا ذکر نہیں ہے، کافروں سے نماز کا کیا سوال، ان سے تو پہلا سوال ہوگا ایمان لاؤ، یہاں پر ذکر مسلمانوں کا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے آج جمعے کی اس محفل میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے اور سارا سال مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا مزید وہ یہ ہے کہ سورہ مزمل میں حکم ہے قم اللیل، کہ راتوں کو قیام کیجیے، قیام اللیل کیجیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کی راتوں میں کم از کم یہ سعادت دی کہ ہم نے قیام اللیل کیا۔ لیکن سورہ مزمل کا جوڑا ہے سورۃ المدثر، اور اس میں بھی لفظ قم آیا ہے، لیکن وہاں پر ایک اور ذمہ داری کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ قم فانذر وربک فکبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے، فانذر اور خبردار کیجئے۔ کس سے خبردار کیجئے؟ آخرت کے حساب کتاب سے خبردار کیجئے۔ لوگوں کسی وقت بھی تمہاری موت آ سکتی ہے، مما تا فقط قیامت کی آبت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت اسی وقت آ گئی، اب تو نتیجہ نکلے گا پتہ نہیں کتنے عرصے بعد، لیکن جو ہے وہ مہلت عمل تو ختم ہو گئی، اب تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو خبردار کیجئے، انذار آخرت کیجئے، خبردار کیجئے، موت سے خبردار کیجئے، آخرت کے حساب کتاب سے خبردار کیجئے۔ لیکن خبردار کب تک کرنا ہے؟ کب تک یہ کام کرتے رہنا ہے؟ وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کیجئے۔ وہی جو ہم نے شروع میں بات پڑھی تھی کہ 3 ہدایات جو رمضان کے بعد اللہ نے دی ہے، ان میں سے ایک ہدایت ہے والے تکبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ کو بڑا کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کیجئے، ایک ہے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، ایک ہے زبان سے تکبیر، اذان کے اندر، نماز کے اندر، عیدین میں تکبیریں، خطبے میں عید کی تکبیریں، لیکن ایک ہے کہ پوری زندگی میں اللہ کو بڑا کرنا ہے۔ اور یہ بڑا کرنے کے پھر 2 گوشے ہو گئے، ایک بڑا کرنا ہے اپنے ذاتی اختیار میں، ہم نے اللہ کا ہر حکم ماننا ہے، جس اللہ کے حکم سے ہم نے رمضان میں کھانا پینا چھوڑا تھا، اسی اللہ کے حکم سے ہم اب حلال کمائیں گے، ہمارے گھر پر اس کے حرام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جسم حرام کمائی سے پلتا ہے، اس جسم کے لیے اللہ نے جنت میں داخلہ حرام کر دیا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو جسم حرام کمائی سے پلتا ہے، وہ جہنم میں اور آگ میں جلنے کا زیادہ حقدار ہے۔ تو نہ خود حرام کھائیں گے، نہ اپنے بچوں کو حرام کھلائیں گے۔ کو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ تو ایک آگ میں پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے رزق حرام، اس کے ذریعے سے ہم اپنے گھر والوں کے منہ میں لقمہ حرام ڈال کر اور ان کو جہنم کا نوالہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم طے کر لیں کہ اب ہم نے پوری زندگی میں اللہ کو بڑا ماننا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کے بڑائی کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ فتنے کیوں پھیل رہے ہیں؟ چاہے بیدت ادیان کا فتنہ ہو، کیا یہ ہے کہ جو ہے وہ بیجنگ پلس فائیو کانفرنس اس طرح کی کانفرنس کے فتنے ہو، یا یہ بےحودیاں یہ بے حیاں جو بھی اس وقت مغرب جو ہے وہ پھیلا رہا ہے، شیطانی قوتیں جو کچھ کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی اسلام کا قلعہ موجود نہیں ہے جو کہ ان فتنوں کا جواب دے سکے، جو ان فتنوں کی سرکوبی کر سکے. اگر جو ہے وہ جب ایک زمانہ تھا کہ راجہ داہر نے ایک مسلمان خاتون کے ساتھ سندھ کے اندر زیادتی کی تھی، تو اس وقت ایک اسلام کا قلعہ موجود تھا عرب میں، اور وہاں سے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اور جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیا تھا راجہ داہر کو. لیکن آج اگر کوئی اسلام کا قلعہ کہیں دنیا میں موجود ہوتا تو کسی کو ضرورت نہ ہوتی کہ وہ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر سکتا، وہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر سکتا، وہ افغانستان کے بھائیوں کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا، وہ بوسنیا کے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتا، وہ چیچنیا کے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتا. لہذا اہم ترین کام ہے کہ ایک اسلام کا قلعہ بنانا ہے، وہ قلعہ کے جس میں تقدیر رب ہو، جس میں اللہ کی مرضی چلتی ہو، جس میں اللہ کے احکامات نافذ ہو، یہ کام ہے جو کہ کرنا ہے. وہ رب کا فکبر، اپنے رب کو بڑا کیجیے، اور اسی میں ہم سب کی دنیا کی بھی خیر ہے، اسی میں ہم سب کی آخرت کی بھی خیر ہے. اللہ کا بھی حق ہے کہ زمین اس کی ہے، اسی کی بڑائی نافذ ہونی چاہیے. اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی اگر کوئی عادلانہ نظام ہے، کوئی فلاحی نظام ہے، تو وہ صرف اور صرف کون سا ہے؟ اللہ کی بڑائی کا نظام، خلافت کا نظام. بڑا اللہ ہے، حاکم اللہ ہے، ہم خلیفہ ہیں، ہم اس کے جو ہے وہ ماتحت ہیں. تو یہ کام ہمیں کرنا ہے. اصل میں جتنے فتنے ہیں ان کی اصل وجہ کیا ہے؟ کہ وہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں اسلام کا عادلانہ نظام قائم ہو. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. ان فتنوں کا اصل جواب کیا ہے؟ یہ تو یہ ہے کہ جو بھی فتنہ وہ کھڑا کریں گے ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، لیکن فتنوں کا اصل توڑ کیا ہے؟ کہ جس چیز سے وہ ڈر رہے ہیں اس چیز کو دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کی جائے. وہ ڈر رہے ہیں اسلام کے عادلانہ نظام سے، کہ اگر یہ نظام آ گیا تو جو ہم نے لوگوں کا استحصال کر رکھا ہے، جو ہے وہ عالمی مالیاتی سودی نظام کے ذریعے سے، جو ہے وہ اس کے ذریعے سے وہ استحصال کر رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں عادلانہ نظام آئے، لیکن یہ ہے کہ وہ نظام تو آ کر رہے گا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نظام کے قائم کرنے کے لیے، وربک فکبر کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، دنیا میں اللہ کی بڑائی کے نظام کے لیے تن من دھن لگاتے. اور خوشخبری ہے، حضور نے ہمیں اطلاع دے دی کہ پورے کے پورے قریضی پر وہ اللہ کی بڑائی نافذ ہوگی. قیامت سے پہلے پہلے وہ وقت آئے گا کہ جتنے بھی مشارق ہیں، جتنے بھی مغارب ہیں، وہ سب کے سب حضور کہتے ہیں مجھے لپیٹ کر دکھا دیے گئے، اور ہر جگہ اللہ کا دین داخل ہوگا. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ کام ہونا ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں بھی قبول فرما لے. ہمارا بھی مال، ہماری بھی جان، ہمارا بھی کچھ وقت، ہمارا خون، اللہ کرے کہ ہماری جانیں اس کام میں آ جائے، ہم اسی کے لیے شہید ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. لیکن حضرات محترم، یہ غلبہ دین کی جد و جہد کا کام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے نظام کے نفاذ کا کام، یہ بہت ہی کٹھن کام ہے. محض خواہشات سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے، اسی طرح محض دعاؤں سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے. دعا میں نے بھی کر دی، آپ نے بھی آمین کہہ دی، لیکن اگر دعاؤں سے یہ کام ہو سکتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کس کی دعا اللہ کیا قبول ہو سکتی تھی. اسی طرح محض واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، محض تبلیغ کے ذریعے کام نہیں ہو سکتا، ورنہ حضور کی تبلیغ میں جو اثرات تھے وہ اثرات کسی اور کی تبلیغ میں کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اسی طرح یہ کام کسی بھی پرامن طریقے سے، کسی ٹھنڈے طریقے سے نہیں ہو سکتا. آپ سب کے علم ہے کہ ہمارے ہاں کئی دین کے خادم ہیں جو کہ اس بات کی کوشش میں مصروف ہیں کہ انتخابات میں شرکت کے ذریعے سے اس ملک کے نظام کو تبدیل کر دیں. وہ بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے منظم انداز سے اس کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن دلائل کو اب ایک طرف رکھیے، تجربات یہ بتا رہے ہیں کہ اس رستے سے کام ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس رستے کے ذریعے سے ہمارا وقار مجروح ہوتا ہے۔ بڑی بڑی دینی شخصیات، لیکن ان کے بھی الیکشن میں بعض اوقات ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں۔ یہ کام اس طریقے پر ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کام کے لیے لازماً اور لازماً ایک کٹن جد و جہد سے گزرنا ہوگا، ایک تصادم کی راہ سے گزرنا ہوگا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ ایک طرف پہلے یہ فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یقیناً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، اور میزان عدل کی علامت یعنی نظام عدل وہ بھی عطا کیا۔ کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ لیکن آگے فرمایا وانزلنا الحديد، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فیہ باس شدید، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے شدید جنگ کی خوبیاں رکھی ہیں، عسکری صلاحیت رکھی ہے، تمام ہتھیار اس لوہے سے ہی بنتے ہیں۔ وہ منافع للناس، اس لوہے میں لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ کون ہے وہ جو کہ غیب میں رہتے ہوئے اللہ اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی اس دین کے غلبے کے لیے لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لینا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہوگا۔ تو یہ آیت واضح طور پر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ غلبہ دین کا کام یہ خواہشات سے، یہ محض دعاؤں سے، یہ محض واعظ و نصیحت سے، یہ کسی بھی پرامن طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ پرامن طریقے سے، دستوری طریقے سے نظام چلا کرتے ہیں، لیکن نظام تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ نظاموں کی تبدیلی کے لیے ایک انقلابی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، جس میں لازماً تصادم کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے صحیح طریقہ کار وہی ہے کہ جس طریقہ کار پر عمل کر کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانسار ساتھیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کیا تھا۔ اس کے لیے سب سے پہلے قرآن کے ذریعے سے دعوت دینی ہوگی، قرآن کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو استقامت دین کے فریضے کی طرف آمادہ کرنا ہوگا، اور جو لوگ اس فریضے کے لیے کمر کس لیں اس کے بعد ان کو منظم کرنا ہوگا، ایک منظم جماعت کی شکل میں ان کو پرونا ہوگا، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو منصوص، مسنون اور معصور اساس ہے وہ ہے بیعت سمو طاعت۔ اس کے علاوہ جماعت سازی کے لیے کوئی اساس ایسی نہیں ہے کہ جس کا قرآن و سنت سے کوئی ہمارے پاس ثبوت ہو، واحد ایک ہی اساس ہے بیعت سمو طاعت۔ اس اساس پر ہمیں ایک منظم جماعت وجود میں لانی ہوگی۔ اس وقت دشمن جو بھی فتنے پھیلا رہے ہیں وہ بڑے منظم انداز سے پھیلا رہے ہیں، ان کے مقابلے کے لیے ایک جوابی منظم قوت ہمیں وجود میں لانا ہوگی، اس کے بغیر ہم ان فتنوں کا توڑ نہیں کر سکتے۔ اب جو بھی قوت وجود میں آئے گی، اولین ان کی تربیت کرنی ہوگی کہ بھائی تم پورے کے پورے نظام میں اللہ کی بڑائی نافذ کرنا چاہتے ہو، لیکن پہلے اپنے اختیار میں، اپنے گھر میں، اپنے وجود پر تو اللہ کے دین کو غالب کرو۔ اور جب اس طرح کی منظم قوت وجود میں آ جائے کہ جو معتبر تعداد میں ایسے سرفروشوں پر مشتمل ہو جو خود اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہوں، اس کے حلال کمانے والے ہوں، اور خاص طور پر اپنے گھروں پر شرعی پردہ نافذ کرنے والے ہوں، اب یہ اللہ کے بندے ہیں۔ جب تک تو قوت نہیں ہے زبان سے فتنوں کا جواب دیتے رہیں گے، زبان سے غلط کو، برائی کو برا کہتے رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی قوت حاصل ہوگی اور اس کے بعد پھر یہ اس باطل نظام کے ساتھ ٹکرائیں گے۔ اگر قوت ہوگی تو ہتھیاروں سے مقابلہ ہوگا، لیکن جیسے کہ اس وقت ہماری ایک مجبوری ہے کہ ہم وہ قوت فراہم نہیں کر سکتے جو کہ اس وقت نظام باطل کے محافظوں کے پاس ہے، آج اسٹینڈنگ آرمیز ہیں، ان کے پاس جس طرح کا اسلحہ ہے اور جس طرح کی ان کی جنگی تربیت ہے، ویسا اسلحہ ویسی تربیت ہماری تو نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہ ہے کہ ہم پرامن طریقے سے جو ہے وہ اس نظام کی گاڑی کو روک دیں گے، ہم دھرنے دے کر بیٹھیں گے، اور جتنے بھی اہم مقامات ہیں اس ملک کے ہم وہ ان کو جو ہے وہ بلاک کر دیں گے کہ ہم گھراؤ کریں گے، جلاؤ کوئی نہیں ہوگا، پتھراؤ کوئی نہیں ہوگا، توڑ پھوڑ کوئی نہیں ہوگی، لیکن ہم ایسا دھرنا دیں گے، ہم کہیں گے ہم یہاں سے نہیں اٹھتے، ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں ہے، نہ ہم اپنے کسی ذاتی حق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ایجیٹیشن کر رہے ہیں، ہمارا صرف اور صرف ایک ہی مطالبہ ہے،
اور وہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ ہی کی بڑائی کا نظام چلنا چاہیے، اسی میں بندوں کی فلاح و بہبود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طریقے پر اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.